تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا دل مقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370883۔
الحمد للہ الذی نور قلوب عباده بنور القرآن، الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، باقی جتنی مخلوق اس کے مقابلے میں ہے وہ عالم پیدا ہوتی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق ایسی نہیں ہے، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، وہ رب جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ہدایت دی۔ یہاں ہدایت سے مراد صراط مستقیم کی ہدایت نہیں، زندگی گزارنے کا علم عطا فرمایا۔ تو مچھلی کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، انڈے سے نکلتے ہی تیرتی ہے، پرندے کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، نکلتے ہی اڑتا ہے، مرغابی کا بچہ پانی میں ڈال دو فوراً تیرے گا، انسان کو تیرنا سیکھنا پڑتا ہے، سانپ کا بچہ کیسے ڈسنا ہے، کیسے مینڈک کو پکڑنا ہے، ماں نہیں سکھاتی، باپ نہیں سکھاتا، اس خود ان کے اندر یہ علم موجود ہوتا ہے۔ مکڑی بیت العنکبوت اوہن البیوت جس کو کہا، وہ ایسا تار بناتی ہے دھاگا کہ ساری دنیا میں آج سائنس کا دور ہے، اتنا باریک دھاگا کوئی مشین ایسی نہیں جو اتنا باریک دھاگا تیار کر سکے اور اتنا مضبوط۔ آپ ایک تار کو دیکھیں جو مکڑی کے جالے کا ایسے نکلا ہوا ہوتا ہے، بہت باریک، اس سے وہ جالا بناتی۔ وہ جو آپ کو ایک تار نظر آتا ہے بہت باریک، وہ ایک نہیں ہوتا، اس میں 4000 تار ہوتے ہیں، 4000 تاروں کو ویسے بنا بنا کے ایک تار بنا، اور یہ تار اگر اتنا باریک تار لوہے کا ہو، لوہے کا، تو مکڑی کے جالے کا یہ تار اس لوہے کے تار سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ علم اس نے کہیں نہیں سیکھا پیدائشی طور پر۔ تو ایسے ہی آپ ساری مخلوق پہ غور کریں، چونٹیاں خوراک تلاش کرنے نکلتی ہیں، ایک لائن میں چلتی ہیں، اسی لائن میں واپس آتی ہیں، حالانکہ وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ ایک قطار کیسے بناتی ہیں، کس طرح وہ اس پر نہ ادھر ہوتی ہیں نہ ادھر ہوتی ہیں، کہ ہر چونٹی آگے چلتے ہوئے زمین پہ سپرے کرتی جاتی ہے، سپرے کرتی جاتی ہے، اس سپرے میں خوشبو ہوتی ہے، پچھلی چونٹی اسی خوشبو پر چلتی ہے، بالکل اس سے پیچھے، پھر وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا پرے کرتی ہے، پھر تیسری چونٹی اس کے پیچھے اسی خوشبو پر چلتی ہے، وہ نہ ادھر آتی ہے نہ ادھر آتی، جہاں سے خوشبو آتی وہ کہیں ادھر ہوئی تو وہ ادھر ہوئی۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک آخر تک تار جوڑا ہوتا ہے، یہ کتنا مشکل علم ہے۔ یہ ہمارے سڑکوں پہ گاڑیاں چلانے والے اتنی اتنی موٹی آنکھیں ہیں، اور کوئی ایک قطار بھی گاڑی کی سیدھی نہیں ہوتی، بس والا ٹرک میں پھنسا ہوتا ہے، ٹرک والا موٹر میں پھنسا ہوتا ہے، موٹر والا رکشے میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق انسان کے سوا پیدائشی طور پر علم رکھتی ہے، وہ اس کو اللہ دے دیتا ہے۔ ایسے ہی درختوں، درخت بھی ایک حیثیت سے اپنے اندر روح اور جان رکھتے ہیں۔ عام گرمیوں میں آئے گا، سردی میں نہیں آئے گا۔ سیب سردی میں آئے گا، گرمی میں نہیں آئے گا۔ آم اپنی شکل اختیار کرتا جائے گا، سیب اپنی شکل اختیار کرتا جائے گا، انگور اپنی شکل بناتا جائے گا۔ لیمو کبھی میٹھا نہیں ہوگا، کھٹا ہی ہوگا ہمیشہ۔ اور سنگ طرح مالٹا ایک ایک کاش کاش بن کے اندر وہ بنے گا، رف پھیلا ہوا نہیں ہوگا۔ یہ علم ہے، آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جاہل۔ لیکن علم کے اسباب حاصل کرنے کے اس کے اندر ہوتے ہیں کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے آلات ہیں، اس کا دل ہے، دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے۔ اب چونکہ اس کا امتحان ہے، چونٹی کا امتحان کوئی نہیں، اس کو صحیح علم دے دیا گیا، وہ علم کے خلاف نہیں کرتے۔ بکری نا، اس کو آپ گوشت کھلاؤ تو وہ ادھر، چاہے پٹھان کی بکری بھی ہوگی نا، وہ گوشت نہیں کھائے گی۔ چاہے پنجابی کی بکری ہوگی، گوشت نہیں کھائے گی۔ سندھی بلوچی کی بکری ہوگی، گوشت نہیں کھائے گی۔ گھاس ڈالو، فوراً کھا لے گی۔ شیر کے آگے آپ زعفران بھی رکھ دو تو نہیں کھائے گا، اور گوشت رکھو تو لپک کے کھائے گا۔ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا۔ انسان امتحان میں یہ علم کے مطابق بھی چلتا ہے، خلاف بھی چلتا ہے۔ شوگر کا مریض کے سامنے مٹھائی رکھو، کھا جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں روکے گا، ضرور ہاتھ بڑھائے گا۔ پھیپھڑوں کا مریض جب اس کو سگریٹ کی یاد آئے گی تو فوراً سگریٹ نکالے گا۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، باقی مخلوق اپنے علم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے دو علم ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ یہ غلط بھی لے سکتا ہے، صحیح بھی لے سکتا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں، فَهَدَيْنَاهُمْ النَّجْدَيْنِ، ایک غلط راستہ ہے، ایک صحیح راستہ ہے۔ یہ صحیح بھی اختیار کر سکتا ہے، غلط بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شکر گزاری والا راستہ بھی لے سکتا ہے، نافرمانی والا راستہ بھی لے سکتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنَ، ایمان پر بھی چل سکتا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرَ، نافرمانی پر بھی چل سکتا ہے۔ اس کے لیے دونوں راستے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ حق والوں کو کامیاب کر دے، باطل والوں کو ناکام کر دے۔ تو اس بازار میں دو طرح کے علم چل رہے ہیں، ایک باطل کا علم ہے، ایک حق کا علم ہے۔ پھر آگے اسی کو اور طرح، ایک ضروریات کا علم ہے، ایک مقصد زندگی کا علم ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، یہودیت سے بچایا، نصرانیت سے بچایا، مجوسیت سے بچایا۔ اس سے تو ہم پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے فضل سے کہ اس نے ہمیں ماں کی گود میں ایمان کا کلمہ عطا فرما دیا۔ تو وہ ایک قسم جو تھی باطل والی، وہ اللہ کے فضل سے ہمارے، ہم اس سے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، اس سے ایک ضروریات زندگی کا علم ہے، اس کائنات کا علم ہے، ایک اللہ کا اتارا ہوا آسمان کا علم ہے۔ کائناتی علم جتنا بھی ہو، وہ تجربے اور مشاہدے پر ہوتا ہے، وہ غلط صحیح ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی تعبیر قرآن یوں کرتا ہے، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تفرشون. تمہارے پاس کون سا علم ہے جو تم مجھے دکھا سکو؟ تمہارے پاس صرف اندازے ہیں، گمان، تصور، تخیل ہیں، وہ کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے. یہ ساری دنیا کا جو سائنس کا علم ہے اور ایٹم کا علم ہے، راکٹ کا علم ہے، زراعت، تجارت، یہ بلڈروں کا جتنا علم ہے، ان سارے علم کی اللہ تعالیٰ ایک آیت میں حقیقت واضح کرتا ہے کہ یہ ظن ہے، گمان ہے. اللہ جب چاہے لوہے کو نرم کر دے تو اس کی ساری عمارت زمین پہ آ جائے گی. وہ تو لوہا سخت ہے. انزلنا الحدید فیہ بأساً شدید، تو یہ ستون کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ لوہے کی سختی نکال دے تو ختم. اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے جلنا نکالا تو ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے رہے. تو لہذا یہ تجربے مشاہدے کی چیزیں ہیں، یہ ہمیں مقصد زندگی کا پتہ نہیں بتاتے. اس کے مقابلے میں زندگی کے مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. اس کی پہلی سطر میں کہا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے، اور شک ریب کا ترجمہ نہیں ہے. ہماری مشکل ہے، ہمارے پاس کوئی لفظ کوئی نہیں جس سے ہم ریب کا ترجمہ کر سکیں، تو ہم اس کو شک کہہ دیتے ہیں. بل ہم فی شک کے منہا، قرآن نے شک کو استعمال کیا. عربی زبان میں تین الفاظ ہیں اس مفہوم کے ادا کرنے میں کہ جب آدمی کو کوئی چیز پتہ نہ چل رہا ہو تو ٹھیک کیا ہے، اسی وقت شک پڑتا ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے. اس کیفیت کو شک کہتے ہیں. اسی کا ایک لفظ مریا ہے، فلا تک فی مریت من لقائه. اسی کا ایک لفظ ریب ہے، لا ریب فیہ. شک ہوتا ہے، شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان دو باتوں میں یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. تو جب دونوں طرف سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو تو اس کو شک کہا جاتا ہے. بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عموم. یہ سب سے مشکل کیفیت ہوتی ہے دماغ کی. اس سے ہلکا ہوتا ہے مریا. مریا میں یہ ہوتا ہے کہ دو باتوں میں ایک بات کے صحیح ہونے کا کچھ کچھ خیال پیدا ہو گیا ہے، ابھی پکی بات نہیں ہے. پہلے یوں تھا، سوچ کے دونوں زاویے برابر تھے، پھر ایسے ہو گئے یا ایسے ہو گئے، لیکن ایسے نہیں ہو گئے کہ بھئی یہ غلط یہ ٹھیک، یہ غلط یہ ٹھیک. تو اس طرح ہے یا اس طرح ہے، اس جھکاؤ کو عربی زبان میں مریا کہتے ہیں. فلا تک فی مریت من لقائه. ریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا، تھوڑی دیر کے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس خیال کے پیچھے ہی فوراً اس پر بات کھل گئی کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا، ایک لمحے، پل جس کو کہتے ہیں، یا سیکنڈ جس کو سیکنڈ کہتے ہیں. ایک سیکنڈ کو بھی ہزار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سائنسی طور پر. تو وہ جو سب سے آخری درجے کا اس کا جز ہے، اس میں اس کو خیال آتا ہے یہ یہ، پھر ایک دم ایسے ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے. تو ایک لمحہ جس میں تھوڑا سا کھٹکا ہوا اور فوراً دور ہو گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ریب. اب اللہ یوں کہہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کتاب میں شک نہیں. شک تو بڑا مضبوط لفظ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہلکا لفظ لے کر آئے کہ یہ جو میں تمہیں علم دے رہا ہوں، اس میں وہ ایک ہلکے، ایک لمحے، ایک پل، ایک سیکنڈ کے برابر بھی جو کسی کو کوئی کھٹکا ہوتا ہے، لا، اس میں وہ بھی نہیں ہے. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن سے وابستہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا, لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. زبور اتاری لکھی ہوئی داؤد علیہ السلام. انجیل اتاری مکتوب لکھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف جو قرآن میں ہے وہ سورہ شعراء میں ہے, جو مجھے میرے خیال میں ممکن ہے اس سے بھی کوئی اور سورت اور آیت اس کو واضح کرتی ہو, لیکن میرے اپنے ذاتی ذوق کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, اس لیے میں اس کو حتمی نہیں کہہ رہا, اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ سب سے خوبصورت تعارف سورہ شعراء میں ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کہاں سے آیا ہے پہلا سوال ہوتا ہے, تو اس کا جواب ہے رب العالمین نے اس کو اتارا ہے. اسے کون لے کر آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین, اسے جبریل لے کر آیا ہے. کس کے پاس لے کر آیا ہے؟ یہ کس کو کتاب دی گئی ہے؟ علی قلبک, یہ میرے محبوب کے پر اتارا گیا ہے. کہاں اتارا گیا ہے؟ نہ زبان پر, نہ دماغ پر, نہ کتاب پر, علی قلبک, سیدھا دل کے اوپر اتارا گیا ہے. یہ کیوں اتارا گیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ یہ پیغام آگے پہنچا دیا جائے. یہ کس زبان میں اترا ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, یہ خوبصورت واضح روشن عربی زبان میں اتارا گیا ہے. یہ قرآن کا سب سے جامع تعارف ہے قرآن پاک کے اندر. تو اللہ نے اس کو اتارا اللہ کے نبی کے دل پر, یہاں اتارا. لہذا یہ دل قلب نبوت اتنا بڑا ہے, اور وہ جو اترتا تھا نا وہ الفاظ میں نہیں اترتا تھا, کلام اللہ کی شکل میں اترتا تھا, وہ کلام اللہ جو غیر مخلوق ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی لوح محفوظ پہ اپنے کلام کو اتارتا براہ راست, یہ الف با تا سا میں بند نہ کرتا, رب را اور دو با مل گئیں رب, لیکن ربوبیت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ حروف ہیں. اللہ ان حروف کا محتاج نہیں ہے, اللہ کا کلام ان حروف کے بغیر ہی کلام ہے. تو اگر اللہ تعالی اپنے کلام کو لوح محفوظ پہ اتارتا سیدھا, تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی کا دل اتنا بڑا تھا, اتنا مضبوط تھا کہ وہ قرآن سیدھا اترتا تھا اس دل کے اوپر, اور دل اس کو برداشت بھی کرتا تھا, محفوظ بھی کرتا تھا, اور ہوش و حواس بھی سلامت ہیں. وہی کیا روب اور ہیبت سے بے خودی تو ہوتی تھی, لیکن یہ نہیں کہ ہوش و حواس معطل ہو جائیں, تو سیدھا دل پر آ کے اترتا. پھر اس کے بعد اللہ اس کو زبان پہ لاتا تھا, ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ سیدھا دل پر اتارا گیا ہے, تو دلوں سے دلوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے, لہذا یہ ضائع نہیں ہو سکا, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا. اس میں کسی قسم کا کوئی نہ معنوی تحریف آئی ہے, نہ لفظوں میں تبدیلی آئی ہے, جیسا اترا تھا ویسے ہمارے پاس. ساری کتابیں رمضان میں آئی ہیں. یکم رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سے عطا فرمایا, دو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی, تو 300 سال کے بعد 8 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی, کوئی 1200 برس کے بعد 12 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی, تو 500 سوا 500 600 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی کو اتارا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 21 رمضان, آپ کی عمر اس وقت 40 سال 6 ماہ اور 10 دن. 10واں دن تھا 40 سال 6 ماہ اور 10 دن. اور رمضان کی 21 تاریخ تھی. اور بھی روایات ہیں, مجھے یہ روایت پسند ہے اس قرآن کی آیت کو لے کر اور اس روایت کو لے کر دل کو لگتا ہے کہ, اور پچھلی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. ویسے ربیع الاول کی روایت بھی ہے کہ ربیع الاول میں اتارا غار حرا رمضان کی 21 تاریخ کو 6 40 سال 6 ماہ اور 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی جب پہلا پیغام آپ کے پاس اترا. اقرا 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 3 دفعہ, اور 3 دفعہ کہا جا رہا ما انا بقارن ما انا بقارن ما انا بقارن. اس میں میرے لیے آپ کے لیے اس علم کے راستے کا اصول بتایا جا رہا ہے. پڑھنے والا ساری زندگی یہی سمجھے مجھے کچھ نہیں آتا, اگر وہ یہ سمجھے کہ سند مل جائے تو سمجھا میں عالم ہوں. ریمنڈ کی سند, اب تو ریمنڈ والے بھی سند دینے لگے ہیں, تو ریمنڈ کی سند مل جائے یا حقانیہ کی سند مل جائے یا بنوری ٹاؤن کی یا فلاں 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 خیر المدارس کی سند مل جائے اور کہ اب میں عالم ہوں, یہ بشارہ دھوکے میں چلا گیا. اس پر علم کا دروازہ بند ہو گیا. ما انا بقار, مجھے کچھ نہیں آتا, میں نہیں جانتا. جو ساری زندگی یہ کہتا رہے گا میں نہیں جانتا, اللہ اس کو ساری زندگی سکھاتا ہی رہے گا, دیتا ہی رہے گا, دیتا ہی رہے گا. اور جو یہ کہے گا میں عالم ہوں, تو اس پر اللہ علم کا دروازہ بند کر دے گا. امام احمد بن حنبل ایک حجت الاسلام, تو وہ بھاگے ہوئے جا رہے تھے, کسی محدث کی خبر ملی کہ آئے ہوئے ہیں, قلم دوات کافی ہاتھ میں اور بھاگ رہے. تو ایک آدمی نے ان کو پکڑ لیا, کہا یہ تم کب تک بھاگتے رہو گے, تم تو خود مرجع خلائق بن چکے, ساری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کے تیرے پاس آتے ہیں, تو یہ تم کہاں بھاگ رہے ہو, کب تک بھاگو گے؟ تو انہوں نے فرمایا موت تک تو بھاگتا ہی رہوں گا, موت تک میں سیکھتا ہی رہوں گا. ہمیں جب یہ سند مل جاتی ہے, یہ سند ایک انتظامی چیز ہے, ٹھیک ہے, ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے کہ لاشعوری طور پر سند لینے والا اپنے آپ کو پڑھا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے, اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جاتا ہے, تو اس پر علم و حکمت کے دروازے بند ہونا شروع ہوتے. ایک کرا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کھول دیتا, جب جبریل نے کہا تھا ایک کرا اتلو, ایک کرا دونوں میں فرق ہے, اتلو پڑھو, ایک کرا سمجھ کے پڑھو, یہ فرق ہے. اتلو پڑھو, اقرا بھی پڑھو, لیکن یہ دو لفظ الگ کیوں ہیں؟ اتلو اقرا, اتلو کا مطلب ہوتا ہے پڑھو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جیسے ہمارے طلبہ آج کل پڑھتے ہیں, نوحمیر آتی نہیں, ہدایت النحو شروع کر دیتے ہیں, ہدایت النحو آتی نہیں, کافیہ شروع کر دیتے, کافیہ سمجھے نہیں, شرح جامی, شرح جامی تو ویسے ہی نہ پڑھانے والے کو سمجھ میں آتی, نہ پڑھنے والے کو. وہ تو فلسفہ نحو کی کتاب ہے, بہت مفید کتاب ہے, لیکن ان طلبہ کے لیے نہیں, یہ ان کے لیے مفید کتاب ہے جو نحو کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں, کیونکہ یہ فلسفہ نحو ہے, نحو نہیں ہے. ممکن میری یہ تعبیر واضح نہ ہو سکی ہو, فاعل مرفوع ہوتا ہے یہ ہے نحو, فاعل مرفوع کیوں ہوتا ہے یہ فلسفہ نحو ہے. تو جامی صاحب فلسفہ بیان فرماتے ہیں, من للابتداء, یہاں نحو ختم ہو گئی, من ابتداء کے لیے ہوتا ہے, الى انتہا کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے جو اس کو فلسفہ بیان کیا اور حاصل محصول, محصول حاصل کا جو جنگ شروع ہوئی, یعنی کئی علماء نے اس پر کتابیں لکھ ڈالی. یعنی مولانا موسیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 400 صفحے کی کتاب صرف اس پر لکھ دی. تو یہ شرح جامی فلسفہ نحو ہے, نحو نہیں ہے. تو یہ مفید ہے اپنے وقت پر, غیر مفید ہے جب ہم پڑھاتے ہیں. ایسے ہی مختصر المعانی یہ فلسفہ بلاغت کی کتاب ہے, بہت مفید کتاب ہے, لیکن جس وقت پڑھائی جا رہی اس وقت انتہائی غیر مفید کتاب. وہ پوئی نہ پوئی برابر ہوتا ہے ان کے لیے, طلبہ کے لیے. استعداد کے بغیر کیونکہ پکڑا دی جاتی. تو ہمارے ہاں طلبہ جو ہے نا یہ سارے تلاوت کرنے والے ہیں, اور اللہ کا حکم آیا ایک کرو, نہیں سمجھ میں آیا تو رک جاؤ, آگے مت چلو. یہ علمی خیانت ہے, سنو, یہ علمی خیانت ہے. استاد کو اگر پتا ہے کہ یہ لڑکے آج کا سبق نہیں سمجھ سکے اور کل وہ اگلا پڑھانے بیٹھ گیا, تو اس نے بھی خیانت کی ہے. اور طلبہ کو یہ پتا ہے کہ میں جو پڑھا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اور وہ اگلا سبق کے لیے پھر بیٹھ گیا, تو یہ اس کے لیے بھی علم کی خیانت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتلو کی بجائے کہا اقرا, جو لکھا ہے وہ پڑھو, نہیں جو لکھا ہے اس کو سمجھ کے پڑھو, بن سمجھے مت پڑھو. اقرا معنی بخار. پہلی دفعہ اللہ نے کیوں نہیں کھولا, ہمیں سبق دینا تھا. ساری زندگی اپنے آپ کو جاہل سمجھنا, ان پڑھ سمجھنا, پھر اللہ تم پر علم کھولتا جائے گا, کھولتا جائے گا, کھولتا جائے گا. اور 3 دفعہ اقرا حدیث میں, 2 دفعہ اقرا قرآن میں, اس کو بھی ساتھ جوڑو نا, اقرا پھر اقرا پھر اقرا, جب کھلا سینہ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق سبحان اللہ. خلق الانسان من علق, اقرا پھر آ گیا, وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 دفعہ ہو گیا نا, 5 دفعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کا راستہ بار بار ایک ہی چیز کو پڑھنے سمجھنے سے گہرائی تک پہنچاتا ہے. پڑھ کے گزر گئے, یہ اخبار نہیں ہے کہ پڑھ کے گزر گئے, کوئی کہانی نہیں ہے کہ پڑھ کے گزر گئے. اجماع امت حجت ہے, اجماع امت حجت, 4 ہمارے اصول ہیں. امام شافعی نے اس کی دلیل تلاش کرنے کے لیے 300 دفعہ قرآن کو پڑھا, 300 دفعہ. اللہ پہلی دفعہ ان پہ کھول دیتا, 300 دفعہ قرآن از اول تا آخر پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. 300 دفعہ جب مکمل ہوا تو پھر سمجھ میں آیا. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ آیت 300 دفعہ پڑھی پر ذہن ادھر نہیں گیا. 300 کے عدد پورا ہونے کے بعد یہ آیت ایسے سامنے, یہ ہے اجماع امت کا حجت ہونا. تو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالی. تو میرے عزیزو, مرتے دم تک انسان اپنے آپ کو جاہل سمجھ کے چلتا رہے, اللہ اس پر علم کے دروازے کھولتا رہتا ہے. پھر بسم ربک الذی خلق, یہ راستہ خوش نہیں ہے, عشق و محبت کا راستہ ہے. اس لیے اللہ رب کا لفظ لے کر آیا ہے, رب جس سے آدمی کو ویسے ہی پیار ہوتا ہے. بسم رب اپنے رب, جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے اپنے آپ ہی جاتا ہے نا اما, تو یہ علم تمہارے رب کا ہے. ربک الاکرم اقرا وربک الاکرم اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم. وہاں بھی رب یہاں بھی رب, کہ جو راستہ اس کو محبت کا راستہ ہے ایسے اس کی طرف بھاگو جیسے محب اپنے محبوب کی طرف بھاگتا ہے. جیسے امام احمد بن حنبل کا آپ کو بتایا, بقیع بن مخلد قرطبہ سے چلے کشتی کے ذریعے سے مراکش پہنچے, وہاں سے پیدل چلے بغداد پہنچے. پیدل سفر ناپ لیں, پیدل گھوڑے بھی موجود تھے, خچر بھی موجود تھے, اونٹ بھی موجود تھے, گدھے سب سے ہلکی سواری بھی موجود تھی, سوار نہیں ہوئے پیدل آئے. اور یہ سفر ان کا 18 برس کا تھا, 18 سال علم کی طلب میں چلے 18 برس. جب یہ بغداد پہنچے تو پتا چلا امام احمد بن حنبل پر تو پابندی لگ چکی, وہ درس نہیں دے سکتے. یہ معتزلہ کا دور تھا اور شدت کا دور تھا, واسط کا یا معتصم کا زمانہ تھا, جب آپ بہت بڑی ابتلا سے نکلے تھے. تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں تو اسپین سے آیا ہوں, میرا کیا بنا؟ کہنے کہ بیٹا میری مجبوری ہے, میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا, حکومت قاہرہ ہے جابرہ ہے. تو انہوں نے عرض کی جی میں ایسا کرتا ہوں, میں روزانہ فقیروں کا لباس پہن کر آؤں گا, کاسہ گدائی لے کر چلوں گا, آپ کے در پہ دستک دوں گا, آپ دروازہ کھول کے مجھے اندر بلا کے خیرات دینے کے بہانے پڑھا دیا کرنا, ایک حدیث یا دو حدیث. زیادہ دیر بیٹھو سی آر ڈی میں گھیرا ہوا تھا, پہرا رہتا تھا. کہنے کا یہ ٹھیک, عاشق صادق تب تھی سیں جد حد پکڑے سی کافا, راہ فقر رت رنجو رت ہنجو رون تے لوکاں دے بھائیں ہاسا. عشق حقیقی ملتا ہی اس وقت ہے جب کاسا ایک گدائی پکڑ کے اس کی محبت میں در در کی لوگ ٹھوکریں کھاتے. اب تو کہانی ہی رہ گئی بھائی ہیں, لیکن تھے یہی لوگ جو علم کی خدمت کر گئے. تو وہ انہوں نے ایک کرائے پر کمرہ لیا ایک سرائے میں, کاسہ گدائی لیا, فقیرانہ لباس لیا, اور گلیوں میں صدا لگاتے ہوئے, شروع سے صدا لگاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فقیر ہے, ان کے گھر پہنچتے, وہ اندر بلاتے, کبھی ایک حدیث سناتے, کبھی دو کبھی تین, سارے دن کا سبق ان کا ایک حدیث یا دو یا تین. ہم سارے دن میں 6 سبق پڑھتے ہیں, ہر سبق کے 6-6 صفحے پڑھتے ہیں, کون انور شاہ بنے گا جو 6 مضمونوں کے 6-6 سبق 6-6 صفحے یاد کر لے؟ ناممکن ہے یہ. امام ابو ذرہ فرمایا کرتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو اللہ یاد. 1,00,000, وہ کیسے یاد تھی؟ وہ ایسے انہوں نے پڑھا تھا, ہماری طرح نہیں, ادھر منطق کا سبق, ادھر فقہ کا سبق, ادھر نحو کا سبق, ادھر وہ صرف کا سبق, 5-6 چیزیں اکٹھی کرا کے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا, کچھ بھی یاد نہیں ہے. یہ طرز تھا اس وقت. تو اب یہ نہیں پتا کہ اس طرح کتنا عرصہ وہ کرتے رہے, لیکن جب تک واثق باللہ مر نہیں گیا اس وقت تک یہ پابندی باقی تھی. متوکل نے آ کے پابندی ہٹائی اور درد شروع ہوا. تو پھر امام احمد بن حنبل جو تھے نا, جب تک بقی ابن مخلد آتے نہیں تھے نا, سبق نہیں شروع کرتے تھے. بھائی وہ ہمارا قرطبہ کدھر ہے, قرطبہ کدھر, جب تک وہ نہیں آتا تھا سبق نہیں شروع ہوتا. تو ایک دن وہ آئے ہی نہیں. بھائی وہ قرطبہ نہیں آیا تو وہ بیمار ہیں. اچھا چلو بھائی, انہوں کا تو حال پوچھیں گے. ان کے درس میں تو ہزاروں لکھنے والے لاکھوں سننے والے ہوتے تھے, تو جو نکلے تو سارے بغداد میں ہلچل. تو بقی ابن مخلد فرماتے ہیں میں بخار کی شدت میں تھا, اینٹ کو سرہانا بنا کے پڑا ہوا تھا اور اپنی بے بسی پہ نوحہ کو نہ تھا کہ ایک دم ہوٹل, اس زمانے سرائے ہوٹل کا مالک گھبرائی آواز مجھے اس کی آئی, ارے ارے هذا امام المسلمین قد حضر, ارے یہ امام المسلمین احمد بن حنبل یہ کدھر آ رہے ہیں, میرے غریب ہوٹل والے کے پاس یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آتے ہی ان کا پوچھا, انہوں نے کمرہ بتایا, سیدھے کمرے میں داخل ہوئے, سرانے بیٹھے, بیمار پرسی کی تو کچھ بول, کچھ اس کے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے. تو بقی فرماتے ہیں کہ میں کلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا کہ ہر بول لکھنے والے ساتھ اچکتے تھے. تو کہنے گئے میری بیماری میرے لیے رحمت بن گئی کہ پہلے میں وہاں مسافر بن کے رہتا تھا, لیکن جب امام صاحب میرا حال پوچھنے آئے تو پھر وہاں میں مہمان بن گیا, مجھے بستر بھی مفت مل گیا, روٹی بھی مفت ملنے لگی. ہوٹل کے مالک نے کہا بھائی آج کے بعد تو ہمارا مہمان ہے, تجھے تو اتنا بڑا, ہمیں تو آج تک انہوں نے نہیں پوچھا, تمہیں پوچھنے, اللہ کے بندے تو ہمیں پہلے بتاتا. تو یہ ایک رخ تھا جس کی وجہ سے ان حضرات کے اندر علم ایسے رش جاتا تھا. محمد ابن اسحاق نیشاپوری 20 برس کی عمر میں نکلے علم کی طلب میں, اور کب واپس آئے؟ 65 برس کی عمر میں واپس آئے. 45 سال پھرتے رہے علم کی طلب. 65 برس کی عمر میں شادی کی, اللہ نے 4 بیٹے دیے. 85 برس کی عمر میں انتقال ہوا. حدیث کی کتابوں میں ابن مندہ کا جہاں لفظ آئے گا, ابن مندہ, وہ محمد بن اسحاق نیشاپوری ہوں گے. یہ پچھلے دور کے علماء میں سے, اور حجت الاسلام ان کا بول حجت ہوتا تھا, اس کے پیچھے یہ محنت تھی. تو ہم تو بس یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک نسبت دے دی. ہمیں لوگ تاجر نہیں کہتے, ذمہ دار نہیں کہتے, ہمیں علم والا کہتے. ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ کو پتا یا ہمیں, لیکن ایک بات خوشخبری کی ہے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. ایک شخص مرتا ہے, اللہ کو پتا ہے یہ غلط آدمی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, عالم تھا, امام مسجد تھا, خطیب تھا, مدرس تھا, محدث تھا, تبلیغ والا تھا, ایسے نیک نسبتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے میرے علم کو چھوڑ دو, جو میرے بندے گواہی دے رہے ہیں وہ قبول کر لو, ٹھیک ہے ہم معاف کر, لوگ میرے بندے گواہی دے رہے ہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے, نیک ہی ہے تو, ہاں میں تو عالم ہی ہے. تو بھائی میرے عزیز ہو, یہ میدان بھی سونا پڑا ہے, اور اسی سے تو اللہ نے اس امت کو عزت بخش, اللہ نے ان کے علم کو آج تک باقی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرة علی الحق لا يخذلهم من خالفهم لا يضرهم من خذلهم او خالفهم. ایک طبقہ قیامت تک میری امت کا حق پہ قائم رہے گا, انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں ظاہر سے مراد حکومت نہیں بلکہ حق پر قیام ہے, کہ وہ حق سے چمٹے رہیں گے چاہے ہر چیز زیر و زبر کر دے. بلکہ ہمیں تو تبلیغ میں یہ فلسفہ ملا کہ دین تو آتا ہی نیچے سے ہے، غریبوں سے اوپر جاتا ہے، بادشاہوں سے نیچے نہیں آتا، نیچے سے ہی اوپر دین اٹھا ہے، کبھی حکمرانوں نے دین کی خدمت نہیں کی، اللہ تو خیر ہر جگہ ہے، بہت کم بہت کم بہت کم۔ عبد الملک ابن مروان علامہ تھا، عالم بھی نہیں تھا، علامہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بعد اگر علم حاصل کرنا ہو تو عبد الملک ابن مروان سے رجوع کرنا۔ اور جب حکومت ملی تو قرآن پڑھ رہا تھا، مروان، پچھلی کہانی کیا سنوں آخری سے، مروان کا بیٹا ہے یہ، حمامت المسجد کہلاتا تھا، مسجد کا کبوتر، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں، قرآن پڑھ رہا تھا۔ مروان مر گیا تو لوگوں نے آ کے خلافت کی بشارت دی، تو قرآن کو ایسے بند کر کے کہنے لگا، ھذا فراق بینی وبینک۔ حکمرانوں نے بہت کم دین کی خدمت کی ہے، جب تک عوام کا ذہن دین نہ بنایا جائے گا حکمران دین نہیں لا سکتے۔ آج بھی یہ تجربے ناکام ہو رہے ہیں، پہلے بھی ناکام ہوئے، آئندہ بھی ناکام ہوں گے، زبردستی نہیں ہو سکتا، ذہن سازی سے ہوتا ہے، طاقت سے نہیں ہوتا، ذہن بنانے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہے، میں یہ واقعہ اس موقع پر سنایا کرتا ہوں، میں جب لاہور اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک آئے تھے ہاسٹل، جس کو آپ کہتے ہیں نا ناظم، وہ ادھر ہوتا تھا وارڈن، وہ ہاسٹل کے ہوتے تھے وارڈن، یعنی ہاسٹل کے لڑکوں کا نظام بنانا۔ تو ایک ہمارے استاد تھے طالب حسین صاحب مرحوم، بڑے نیک، ان کو وہ ہمارے وارڈن بنے، ناظم، انہوں نے نماز لازمی کر دی، وہ خود بھی نمازی تھے، انہوں نے لڑکوں کو بھی کہا نماز پڑھو۔ زمانہ بھی آج سے بہت اچھا تھا، 67-68 کی بات، تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو ایک لڑکا میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو کے نماز کی نیت باندھنے لگا اونچی آواز میں، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اگر حکومت اسلام لائے گی تو ایسا لائے گی، جب تک دل مومن نہ ہو حکومت کے ڈنڈے سے ایمان نہیں آیا کرتا۔ دیکھو نا، آدمی اسلام پر تقوی سے چلتا ہے، تقوی ہو کوئی حکومت پیدا کر سکتی کسی کے اندر؟ تقوی تو ذاتی جہد سے آتا، ذاتی محنت سے آتا۔ بنو عباس کا دور خیر القرون کا دور ہے، خیر القرون، بنو عباس کا دور خیر القرون، ابتدائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو ابتلا آیا دوسری صدی میں ہے، دوسری صدی 132 ہجری میں بنو عباس حکمران ہوئے، بنو امیہ کو ختم کیا۔ بنو عباس، بنو امیہ کے گورنر نے 125,000 آدمی قتل کیا، حجاج۔ بنو عباس کے گورنر ابو مسلم خراسانی نے 700,000 آدمی قتل کیا بنو عباس کا تخت بچھانے کی، کہاں 125,000 کہاں 700,000۔ تو 167-70 کا واقعہ ہے جو امام احمد بن حنبل پر یہ وقت آیا ہے، جو آپ نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ اس دور کے حکمران ہیں جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو سولی پہ لٹکا دیا، اور ایک گمراہ کن عقیدے پر کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس میں سب سے پہلے جس کا قدم پھسلا وہ مامون تھا، اور میں معافی بھی مانگتا ہوں، اور پتہ اس کا پھسلا تھا منطق پڑھنے کی وجہ سے، ساتھ میں معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو گمراہ ہوا اور اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا، بشر مریسی اس کے مزاج میں داخل ہو گیا۔ بشر مریسی فلسفے اور منطق کا ماہر تھا، اور مامون سے یہ خطا ہوئی کہ اس نے یونان کا سارا فلسفہ اور منطق اٹھا کے بغداد لے لیا۔ نفت العرب میں آپ نے واقعہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو ایک بوڑھے یونانی کا دے دو، جہاں یہ علم جاتا ہے فتنہ ہی لاتا ہے۔ تو مامون کی گمراہی کا سبب منطق ہے، ورنہ مامون ایسا شخص تھا کہ ایک دفعہ سن کے اس کو یاد ہو جائے، ایک دفعہ سنتا تھا اور سر کو یاد ہو جاتا، سو سو حدیثیں ایک مجلس میں ایسے بیٹھ کے سنتا تھا اور سو کی سو ساری سنا دیتا تھا، ایسا علم تھا اس کے پاس حدیث کا قرآن کا. لیکن وہ جو پٹڑی سے اترا ہے تو منطق کے اشتغال کی وجہ سے، عقلی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن مخلوق اور بڑے بڑے علماء، قید، ذبح، شہید، ساری اہل سنت کی، اور اس نے زندگی کو تنگ کر دیا. پھر جب وہ مرنے لگا تو معتصم سے کہا، وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ، میرے عقیدے پہ قائم رہنا قرآن کے مسئلے میں. معتصم ایسا جابر آدمی تھا، دو انگلیوں میں آدمی کی کلائی پکڑ کے یوں کر کے توڑ دیتا تھا، اتنا طاقتور آدمی تھا ایسے کر کے. تو اس زمانے میں بشر مریسی مر گیا تھا، احمد بن ابی داود مفتی تھا معتزلہ. اور بشر مریسی کے ساتھ کیا ہوا، ایک شخص نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا، ہارون کی بیوی زبیدہ، اس سے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا، کہ میری بخشش ہو گئی. کہ تیرا رنگ کیوں پیلا ہے، تیرا چہرہ کیوں ڈرا ہوا ہے. وہ کہنے لگی، میرے برابر میں بشر مریسی کو دفن کیا ہے تو اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کی آواز سن کر سارے قبرستان والے ڈرے پڑے ہیں. تو احمد بن ابی داود اس وقت مناظر تھا اور مفتی تھا، وہ عقلی دلیل پیش کرتا، میں میرے سراس سے سر میں درد ہے، میں آئے بھی تاخیر سے، اب بھی میں اوکھا ہی بول رہا ہوں، پانچ گولیاں کھائی ہیں پھر بھی میرا درد ابھی میرے ساتھ ہے. جب کسی پر بوجھ زیادہ ڈال دیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. تو اب وہ ادھر درد بولنے نہیں دے رہا، ادھر آپ سارے اتنی محبت میں آئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ عقلی دلائل دیتا تھا، کان اللہ ولا قرآن، یہ مناظر ہو رہا ہے احمد بن ابی داود اور امام احمد بن حنبل کا معتصم کے دربار میں. تو تین دن مناظرہ چلتا رہا تھا، تیسرا دن تھا اور خیال تھا امام احمد بن حنبل کا کہ آج مجھے یہ قتل کر دیں گے، یہ مجھے بڑی سخت سزا دیں گے. تو فرمانے لگے، میرے جی میں آیا کہ میں آج نا توریہ کر لوں. توریہ ہوتا ہے وہ بھائی اوپر سے مان لوں اندر سے نہ مانوں. ٹھیک ہے جی، قرآن مخلوق ہے جی، جیسے امام شافعی نے کیا. مامون نے پوچھا، ما تقول فی القرآن، تو ان کا تعنینی، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، ایک اس کا مطلب یہ ہے، تعنینی، تو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، ایک مطلب اس کا، اس جملے کا یہ ہے. تو اسے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیا چال کھیل گئے. تعنینی، وہ یہ سمجھا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو میرے خیال کے بارے میں پوچھ رہا ہے. انہوں نے اس لفظ کا ترجمہ اپنے ذہن میں کیا تھا، کیا تو میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نعم. تو امام صاحب نے کہا، مخلوق، میں تو مخلوق ہوں. کہا ٹھیک ہے چھوڑ. اس کو ایسے نکل گئے. احمد بن حنبل، دیکھو اس تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لولا فلان لما عبد اللہ، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ کا نام نہ رہتا. ایک ابو بکر کے بارے میں، ایک احمد بن حنبل کے بارے میں. بس لولا احمد لما عبد اللہ، لولا ابو بکر لما عبد اللہ. تو فرمانے لگے، میرے جی میں آیا کہ آج میں بھی نہ ایسا ہی کر لوں گا جیسے شافی نے کر لیا، جیسے اوروں نے کر لیا، میں کو الٹی سیدھی بات کر کے اپنی جان بچاؤں گا. تو کم ایسے میں آ رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجمع کو چیرتا ہوا تیزی سے آیا. کہنے لگا، احمد جانتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں ہوں ابو الحیثم، ابو الحیثم بغداد کا سب سے بڑا چور، بغداد کی محکمہ پولیس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے مجھے 18,000 کوڑے پڑ چکے ہیں، مختلف سزاؤں میں، چوری کی وجہ سے مختلف اوقات میں، میں نے آج تک غلط کام نہیں چھوڑا. دیکھو تو حق کو نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے ڈر کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل جو ہے نا فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابا الحیفہ، بے اختیار شروع ہو جاتے رحم اللہ ابا الحیفہ، اے اللہ ابو الحیثم پہ کرم فرما. مجھے یقین ہے کہ امام کی دعائیں اس کو لے گئی ہوں گی پار. تو ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا ابو الحیثم کون ہے، تو پھر یہ قصہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابو الحیثم وہ ہے جو جاتے جاتے مجھے کہہ گیا کہ میں نے تو جھوٹ نہیں چھوڑا، تو حق نہ چھوڑ دینا. فرمانے لگا اس کی بات میرے اوپر ایسا اثر کر گئی کہ میں نے کہا آج میری کھال بھی اتار دیں گے تو میں نہیں چلوں گا. تو حکمرانوں نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی الا ماشاءاللہ، الا ہر جگہ الا ما. صلاح الدین بھی حکمران تھا، نور الدین زنگی بھی حکمران تھا، اور ایسے بہت سے ہیں، بہت سے ہیں. لیکن قانون بنتا ہے عموم پر نہ کہ خصوص پر. تو جب پہنچنا اور مناظرہ ہوا اور احمد بن ابی داود ناکام ہو گیا، وہ عقلی دلیلیں دیتا، یہ قرآن سے دلیل دیتے. کہاں قرآن کہاں عقلی دلیل ہے، کوئی ہے تو بنتا. کل ایک پرسوں ایک مدرسے گیا تھا، مول صاحب کہنے کہ ہم عقلی دلائل سے مسلح کرتے ہیں تاکہ ہم باطل کا توڑ کر سکیں. میں نے کہا عقلی دلائل کا بادشاہ تھا امام راضی، مرنے لگے تو شیطان نے کہا اللہ ہے کا ہے کا دلیل دو، سو دلیلیں دی، سو کی سو توڑ دیں. تو امام راضی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. یہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سہروردی سے بیعت ہوئے، تو جب ذکر شروع کیا تو اندر سب کچھ خالی ہونے لگا. تو ان کا حضرت وہ تو سارا کچھ جا رہا ہے، تو نے کہا کچھ جائے گا تو کچھ آئے گا. کہا نا نا یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، اور چھوڑ کے واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، بے شک امام کہلانے کے مستحق. تو جب انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، اللہ ہے کہنے لگے ہاں، دلیل ایک کاٹا، دوسری کاٹا. بڑا شیطان سے بڑا منطقی کون ہو. تیسری کاٹا، چوتھی کاٹا، سو سو پہ کاٹا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا. تو شہاب الدین سہروردی وضو فرما رہے تو ان پر کھلا، کہنے لگے امام وقت کا ایمان خطرے میں ہے. تو انہوں نے مسا کے لیے پانی لیا تھا، وہی پانی ایسے مارا دیوار پر. ارے کیوں نہیں کہتا میں نے بے دلیل مانا. ہائے ہائے، ادھر ان کے منہ سے یہ نکلا، ادھر امام صاحب نے فرمایا اخفا، دفع ہو جا، میں ایمان لایا بے دلیل اللہ. کیونکہ ہمیں قرآن سے شغف ہی نہیں نا. ابعد القرآن، ابعد القرآن، یہ مجھے ہے گلا اپنے طلبہ سے، علماء سے، یہ قرآن سے جی نہیں لگایا ہوا کہ سارے عالم کے انسانوں زمانوں کے لیے یہی ہدایت نامہ ہے، یہیں سے سب کچھ مل جائے گا. اس پر کوشش تو کی جائے. سوتے سوتے جلالین پڑھی جاتی ہے، اس کے دو سبق ہوتے ہیں، ایک پہلے پارے سے ایک پندرہویں پارے سے. تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ یہ میرا رب مجھے کیا کہہ گیا. تو جب وہ عاجز ہو گیا تو اس نے کہا یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے. تو امام تو معتصم کہنے لگا کوئی ہے جو اس کو کم سے کم کوڑے مار کے ختم کر دے. تو ایک حبشی نے کہا جو میرے دس کوڑے کھا لے وہ ختم ہو جاتا ہے، دس. تو وہ کرتا اتار دیا ان کا. تو ایک حبشی آیا اور اس نے اگر دو کوڑے مارے اتنے زور سے کہ وہ اتر گئے کھال کے اندر، پہلے کوڑوں پہ چمڑی اتر گئی. تو وہ اس اتنا ظلم پہ اترا ہوا تھا, اس نے کہا تو اب ہٹ جا, دوسرا تازہ دم آئے پوری طاقت سے مارو, دوسرے آ کر دو اور مارے, پھر اس کا تو ہٹ جا, تیسرا آئے, ہر آنے والا پوری طاقت سے آ کے مارتا تھا اور یہ پڑتے رہے پڑتے رہے. دس کوڑے پہ بندہ مرتا تھا, ساٹھ کوڑوں تک نوبت چلی گئی اور غشی تاری ہونے لگی. تہمت کھل گیا تو کہا اے میرے رب مجھے ننگا نہ کرنا, تو کھلا تہمت وہیں کھڑا ہو گیا, نیچے نہیں گرا, وہیں معلق ہو. تو جب غشی تاری ہوئی تو احمد بن ابی داود آیا اور آ کر کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا دوں گا. تو انہوں نے فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے تو میں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. سمیر عزیزو, بس آپ کی خدمت میں گزارش ہے اس علم کے ساتھ انصاف کرو, رجال نہیں پیدا ہو رہے, سوچو تو صحیح سمجھو تو صحیح, رجال نہیں پیدا ہو رہے, کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے. سودا ہمارے پاس کھڑا ہے, اس سے سودا سچا اور کسی کے پاس ہے کوئی؟ دوسری چیز یہ ہے, علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا, نام جیسے کتاب کا نام ہوتا ہے ہدایہ, قدوری, کنز, جیسے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں نفحت العرب, نفحت الیمن, حماسہ, اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت تھی ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے, یہ قرآن کا نام ہوتا, ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اس پیغام کے پہنچانے کے سب سے اولین مخاطب علم والے ہیں اور ثانوی مخاطب امت ہے. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, اس ساری امت کو خطاب ہے. اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, یہ خصوصی خطاب ہے, خصوصی خطاب ہے. بلکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یہ میرے جی میں یوں آتا ہے کہ یہاں مراد علماء ہیں جو ہر وقت یہی کام کریں. اور کنتم خیر امت اخریت للناس, اس سے مراد ساری امت ہے کہ ساری امت بھی یہ کام کرے, کچھ اپنا دنیا کا کام کرے, کچھ اپنے گھر کو, کچھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اور ایک طبقہ علم والوں کا, فضل والوں کا, خیر والوں کا ایسا ہو جو بھلائی کی طرف ہر وقت بلا رہا ہو اور اچھائیوں کی دعوت دے رہا ہو, برائیوں سے روک رہا ہو. تو اس طرح میرے ذہن میں ان دونوں آیتوں کی تطبیق یہ رہتی ہے. تو اس پر بھی غور کیا جائے کہ خیر کے بڑے بڑے کام نہ تاجروں نے کیے, نہ بادشاہوں نے, علم والوں نے کیے, انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خیر کو باقی رکھا, خیر کو پھیلایا, خیر کی شکلوں کو عام کیا. ہر بڑی خیر کے پیچھے کوئی چٹائی پہ بیٹھا ہوا انسان ہے, تخت پہ بیٹھا ہوا انسان نظر نہیں آتا چٹائی پہ بیٹھنے والوں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, دل مقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
یہ فلسفہ اور منطق کے امام تھے اپنے وقت کی, تو انہوں نے اس کو ایسا چکر دیا
تو اس کو اسلام سے ہی نکال کے باہر پھینک دیا. لیکن اکبر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ تینوں پہلے مر گئے, اکبر بعد میں مرا. تو اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی کس نے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. تحریک نہیں چلائی, ذہن سازی کی تحریک چلائی. وہ ٹکر لے ہی نہیں سکتے تھے. جو اطراف کے لوگ تھے ان پر محنت کرتے 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 چاروں طرف اکبر کے قریبی لوگوں کو انہوں نے محنت کر کے صحیح راستہ دکھا دیا. ادھر وہ تینوں مر گئے, اکبر اپنی زندگی کے آخری 5 سالوں میں تائب ہو گیا. ایمان پہ مرا ہے, دین الہی پہ نہیں مرا, ایمان پہ مرا ہے. تو اس کے جہانگیری میں میں نے پڑھا کہ جہانگیر نے کہا کہ میرے باپ نے بلایا صدر الدین کو جو مفتی تھے اس وقت, ان کو سرانے بیٹھا کر کہا کہ سورہ یاسین پڑھو. تو وہ سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور میرے باپ نے سننی شروع کی. سنتے 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 انتقال ہو. تو ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانا ہے, طلب والوں کو بھی بے طلب والوں کو. تو میرے عزیزو اس کی بھی ترتیب بناؤ, جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو, جو پڑھو اسے سمجھو, جو پڑھاؤ اسے سمجھاؤ. ورنہ اس طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں پڑھانے والے لوگ ہی کوئی نہ ملیں. ایک تعداد تو ہوگی نکلنے والوں کی, سمجھنے والوں کی کوئی نہ ہوگی, سند ہاتھ نہیں ہوگی, ذوق سے خالی ہوگی. تو وہ بھی محنت کا میدان بنا پڑا ہے, اس میں بھی خلا ہے, بڑا زور لگانے کی ضرورت ہے. عربی ذوق پیدا ہو طلبہ میں. دیکھو نا, 8 سال پڑھ پڑھ کے بھی وہ 8 سطر اپنا معاف ضمیر عربی میں بیان نہیں کر سکتا. 8 سال پڑھنے کے بعد وہ 2 منٹ کھڑے ہو کے اپنے معاف ضمیر کو عربی میں بتا نہیں سکتا. علم کی زبان نہ پشتو ہے, نہ اردو ہے, نہ فارسی ہے. علم کی زبان ہر دور میں عربی ہی ہے. آج کا دور ہو, بعد کا دور ہو, پہلے کا دور ہو, علم کی زبان عربی ہے. جب یہ 1902 میں سلطان عبدالعزیز, یہ ان کا باپ جو تھا نا, باپ آل سعود کا باپ, یہ دنیا کا, اسلامی دنیا کا پہلا بادشاہ ہے جس کے 5 بیٹے یکے بعد دیگر بادشاہ بنے. آج تک عبد الملک کا ریکارڈ قائم تھا, عبد العزیز نے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے, ولید, سلیمان, یزید, ہشام. لیکن اس میں فصل ہے بیچ میں, ولید اور سلیمان پہلے ہیں, بیچ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں, بعد میں یزید اور ہشام ہیں. عبدالعزیز کے 5واں بیٹا بادشاہ بن چکا ہے اور بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے. سعود ہے, فیصل ہے, خالد ہے, فہد ہے, عبداللہ ہے, اور 6ٹا ولی العہد ابھی بیٹھا ہے, سلطان. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 80 سال کا آدمی بادشاہ بنایا گیا. یہ بھی اسلامی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے کہ عبداللہ کی عمر 80 سال ہے جب یہ بادشاہ بنا ہے. اس نے 1902 میں قبضہ کیا تھا ریاض پر, عبدالعزیز نے. عبدالعزیز بقول مولانا سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے ولی اللہ تھا, ولی اللہ, اولیاء صالحین میں تھا. 1924 میں اس نے مکے پہ قبضہ کیا اور 1925 میں اس نے مدینہ پہ قبضہ کیا اور 1932 میں المملکۃ العربیہ السعودیہ کا اعلان کیا. ایک واقعہ اور بھی اس کے ساتھ سنا دوں, سنانا ایک اور تھا. ایک بوڑھے سعودی نے مجھ سے کہا کہ بادشاہ آتا تھا مکے میں اور بیت اللہ کے ساتھ ایسے بیٹھ جاتا تھا ٹیک لگا کے میل قزم کے نیچے, اور یوں تلوار ایسے ہوتی تھی اور ایسے بیٹھ کے روتا رہتا تھا, روتا رہتا تھا, روتا رہتا تھا. تو میں نے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیوں روتا ہے؟ تو کہا چلو ہم پوچھ لیتے. تو کہ وہ مجھے لے کر آئے
اور کہنے لگے کہ سلطان یہ بچہ پوچھتا ہے آپ کیوں روتے رہتے ہیں؟ تو اس نے کیا کیا تھا، سارے عرب سے چوری کو پاک کر دیا تھا، چوروں کو سولیوں پہ لٹکا دیا تھا، چوراہوں پہ لٹکا دیا تھا، ان کی گردنیں کاٹ کر چوراہوں پہ لٹکا دیتا تھا، تو سارے عرب میں کوئی سوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو کہنے لگا میں نے سارے عرب سے چوری کو ختم کر دیا ہے، اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، روٹی میرے پاس کوئی نہیں، اس لیے اللہ کے سامنے بیٹھ کے روتا رہتا ہوں کہ یا اللہ کھانا دے میں کہاں سے کھلاؤں۔ تو 1938 میں اللہ نے تیل نکال دیا اور ایسا رزق دیا کہ آج تک وہ ختم ہی نہیں ہوا۔ تو 1925 میں جب مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد نے کہا کہ یہ جو روزہ ہے گنبد اس کو گرا دیا جائے، یہ حرام ہے، اور حدیث صحیح کے مطابق بالکل ٹھیک بات ہے، گرا دو، چاہے کسی کی قبر پر ہو قبہ گرا دیا جائے۔ اس پر عالم اسلام میں شور مچا تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، مناظرے کی دعوت دی، علماء عرب نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری اسلامی دنیا سے علماء عجم مدینہ میں اکٹھے ہوئے۔ اب علماء نجد، علماء عجم، یہ جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو سب نے آپس میں بات کی، تو متکلم نہیں ہوتا عمومی گشت میں ایک متکلم بھائی باقی ذکر کرو، تو انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو اپنا متکلم بنایا، ہندوستان کے عالم کا انتخاب ہوا ہے۔ تو اگر ان کو عربی زبان پہ قدرت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ عزت کا چہرہ ان کے سر پر نہ آتا۔ ایک بڑے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمان لگے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، عربی کا ایک جملہ نہیں بول سکتا، اس پر افسوس فرما رہے تھے۔ انتقال ہو گیا تو جب عبدالعزیز کی موجودگی میں مناظرہ شروع ہوا تو علماء نجد نے اپنی احادیث پیش کی، صحیح حدیث ہیں انہی کے حق میں ہیں۔ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کس حدیث کو بنیاد بنایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی صدی میں بر صغیر میں کیسے علماء کا ایک قافلہ تھا جو گزر گیا، پر اس کی نشان آج بھی موجود، ایسی اس کی نظیر ساری دنیا میں کو موجود کوئی نہیں۔ میں عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سارا جہان پھر کے کہہ رہا۔ تو انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنایا، بنا کعبہ، لولا ان قوم کی حدیث احد بالکفر، عائشہ اگر تیری قوم کا کفر کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتا، اس کے دو دروازے بناتا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، ایک داخل ہونے کا دروازہ بناتا، ایک نکلنے کا دروازہ بناتا، حتیم کو مکہ، حتیم کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیتا، پر مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ نہ جائیں کہ یہ کیا ہوا، ہمارے باپ دادے کی تعمیر کو بدل دیا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ حدیث بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بیان فرمایا اور علماء نجد سب سر نیچے، اور سلطان کہتا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو، تو کوئی جواب نہیں دے سکا، اگر وہ صرف پشتو ہی جانتے دغا دغا تو دلائل تو عربی میں دیے جاتے ہیں، یہ اردو ان کی زبان تھی، دلی کے تھے، یو پی کے تھے، تو چنا چنی کرتے رہتے، تو انہیں کیا پتا چل رہا چنا کیا ہوتا ہے، چنی کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی میرے عزیزو، دونوں میدان میں سناٹا چھا رہا ہے، دونوں پر آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، علم پر بھی جان مارو، محنت کرنے والے اٹھ رہے ہیں، ذوق بناؤ۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو 30,000 عربی اشعار یاد تھے، 30,000. حضرت عمر نے فرمایا لغت سیکھو تاکہ قرآن کو سمجھ سکو. حضرت عمر کا فرمان ہے لغت سیکھو تاکہ قرآن سمجھ سکو. ہماری لغت ہوتی ہے صرف ضرب ضربا تک، ضرب زید عمرن، ضرب زید عمرن، ساری زندگی گزر گئی ضرب زید عمرن. ایک مشائخ سے چشت ایک کتاب لکھی ہے حضرت شیخ نے، تو اس میں مجھے نام بھول گیا، سعید ابو سعید نے، ابو سعید نے نام تو کچھ اور تھا، وہ گئے پڑھنے، پڑھنے گئے، ان کی ماں نے بھیجا، تو ان کو نحو کا سبق تھا، تو انہوں نے استاد نے فاعل مفعول بہی کی مثال سمجھائی، ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو کہنے کہ استاد جی واقعی مارا ہے؟ کہنے نہیں یہ مثال ہے. کہنے لگے کہ پھر دیکھو نا استاد جی، اگر نہیں مارا تو جھوٹ ہے، اور اگر مارا ہے تو ظلم ہے، یا ظلم ہے یا جھوٹ ہے، میں نہیں پڑھتا، اٹھ کے گھر آ گیا. اور ایک واقعہ علامہ منفلوطی ایک ادیب گزرا ہے، عربی زبان کا ادیب، بہت خوبصورت اس کی تحریر ہے، تو اس نے علماء کو منت کی ہے کہ زید عمر کی لڑائی چھوڑ دو، کوئی ان کو اچھی مثالیں سمجھاؤ جس سے وہ بات کو ادا بھی کر سکیں، بیان بھی کر سکیں. اس پر ایک واقعہ سنا ہے کہ جب مصر پر ترکوں کی حکومت تھی تو ایک گورنر داوود آیا، اس کو عربی زبان کا شوق لگ گیا، تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ. تو اس نے ان کو نحو میں ہے ہی زید عمر اور کوئی ہے ہی، کہیں کہیں بکر خالد بھی آ جاتے ہیں، ورنہ زید عمر کی بادشاہی ہے. تو انہوں نے کہا ضرب زید عمرن، انہوں نے کہا یہ کیوں مارا ہے؟ کہا جی یہ تو مثال ہے، کہ بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں دے تو چلو اس کو قید کر دو. مولوی صاحب قید میں. پھر دوسرے عالم کو بلایا، اس نے بھی کہا ضرب زید عمرن، وہ یہ کیوں مارا ہے؟ کہا جی مثال ہے، کہا چل اس کو بھی قید میں ڈال دو. 18 علماء جیل میں ڈال دی. 19 کو بلایا، وہ کوئی سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا یار چکر کیا ہے؟ ان کا زید عمر والا چکر ہے. تو چلو پھر تو کچھ ہو جائے گا. تو جب وہ آیا مثال تو وہی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. ارے تو بھی اسی طرح بولتا ہے، کیوں مارا؟ کہ حضور یہ عمر بڑا بدماش ہے. تو کیا بدماشی؟ داوود، داوود میں دو واؤ ہوتی ہیں نا، لیکن لکھا ایک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ داوود میں واؤ دو ہیں، لکھنے میں ایک ہے، اور عمر کے ساتھ واؤ کا اضافہ ہوتا ہے. ویسے تو عمر ہے، آگے واؤ لگا کر تو عین پر فتح ہو کر عمر بن جاتا ہے. ان کا حضور آپ کا نام ہے داوود، اس میں ہیں دو واؤ، عمر نے آپ کے نام کی واؤ چرا کر اپنے ساتھ لگا لی ہے. جس دن سے اس نے یہ کام کیا اس کی پٹائی ہو رہی. اچھا اس بدماش کو اور مارو، اس نے میرا نام ہی آدھا کر دیا. یہ سچا واقعہ ہے. اس واقعے کے بعد ان کی کتاب ہے عبارات، تو وہ ادب میں بڑی شاہکار کتاب ہے، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ لوگوں کو حصی مثالوں سے یہ فن سمجھائیں. جیسے یہ مندک والے کلو آبا کلو باجا کلو آجا، نہ آجا نہ باجا، پتہ نہیں کیا ہے اب، آج تک آجا باجا مجھے ایک ہی شکل یاد ہے، باقی تین شکلیں بھول گئیں، شکل اول ہیں. تو حصی مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک خلا ہے، ادھر بھی خلا ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کتنے درد کی بات. پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، اس کو قرآن کی ایک سطر کا ترجمہ نہیں آتا. یہ ساری محرومیاں ہیں بھائی، اس سے آپ بھائیوں نے نکلنا ہے، اوروں کو بھی نکالنا ہے۔ اس کے چھٹیوں میں ہوتا ہے بھائی طلبہ چلہ لگائیں، اور جو فارغ ہو جائیں وہ سال لگائیں، اور پھر جن کا اندرون ملک لگ چکا ہو سال وہ بیرون جانے کی نیتیں فرمائیں، کہ اللہ کے فضل سے اس نقل و حرکت نے جنوبی افریقہ سے لے کر جنوبی امریکہ تک مدارس کو وجود دے دیا ہے۔ میں جنوبی افریقہ سے لے کر جنوبی امریکہ تک سارا سفر کر چکا ہوں، جنوبی افریقہ کے مدرسوں میں بھی گیا اور جنوبی امریکہ کے مدرسوں میں بھی گیا، اور ہر جگہ ہندوستان پاکستان کے ہی علماء پہنچے ہیں، یہ تبلیغ کے قافلے پہنچے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ذریعے سے چھ بر اعظم میں ایک بہار آئی ہے، ورنہ بالکل پھٹ چکا تھا دین کا میدان اور علم کا میدان۔ اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے ایک ایسی آواز کو بلند کیا جس نے سارے عالم میں ایک ہلچل مچا۔ تو بھائی سب کی خدمت میں گزارش ہے، ابھی تو چھٹیاں دور ہیں، لیکن ارادے تو ہو جائیں، جن کا سال کوئی دورے والے ہوں تو وہ سال کا ارادہ فرما لیں، بیچ چھٹیوں کے بیچ کے درجات کے بچے وہ چلے کا ارادہ کر لیں، علماء سے تھوڑا سا کھڑے ہو کے اظہار ہو جائے، ہاتھ اس پر بھی ہو جائے۔ بھائی تو سامنے نہ بیٹھ جاؤ، ہمارے ہاں اس مسئلے میں بڑا افراط و تفریط ہے، دنیاوی حلقوں میں اتنا اسراف ہے کہ عورتیں نچانا، موسیقی کی محفلیں رچانا، اور آتش بازی کرنا، اور گانا بجانا، شراب، اس قسم کے اسراف۔ دینی حلقوں میں اتنی سادگی ہے، اتنی سادگی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی کوئی تکلف کر لے تو اس پر اسراف، اور اس کو ناجائز، اور اس کو خلاف سنت، اور اس کو خلاف شریعت، دونوں طرف انتہا پسندی ہو گئی ہے۔ تو بھائی میں بیچ کا راہ بتا دیتا ہوں تاکہ سب کے لیے گنجائش نکل آئے، مالدار کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی، اور متوسط کے لیے بھی۔ اللہ پاک نے معاشرت میں اور عبادات میں اور اخلاقیات میں اور معاملات میں حدود بتا دیے کہ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں، یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ دو باسوں کے درمیان جہاں مرضی آپ بیٹھ سکتے ہو، اس سے ادھر نہیں بیٹھو، ادھر نہ بیٹھو۔ اب کوئی بیچ میں بیٹھ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ادھر بیٹھ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی یہاں بیٹھ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جو اس سے ادھر بیٹھے گا اس کو روکا جا رہا ہے۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بذات خود 15 شادیاں منقول ہیں، 15، جو 11 تو مشہور ہیں نا، لیکن 15 تک کا عدد موجود ہے، 11 پر سب کا اتفاق ہے۔ 11 کے ساتھ آپ ملے 4 یا 2، 13 یا 15، 2 سے نکاح ہوا طلاق ہو گئی، 2 سے نکاح ہوا طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی پہلے، 15 یہ ہو گئی، چلو اوپر کی 4 چھوڑ دو، 4 11 آپ کی، آپ نے 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، 15 ہو گئی، یہ 15 تو پکی ہو۔ اس میں تینوں نمونے موجود ہیں، سادگی بھی ہے، درمیانہ درجہ بھی ہے، اور تکلف بھی ہے۔ تو تکلف بھی شریعت میں وسعت ہے، گنجائش ہے، سادگی کی بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ ہوا تو آپ نے سب کو دودھ پلایا، سادگی کے ساتھ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہوا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ولیمے کا کھانا خود تیار کر کے مہمانوں کو کھلایا، سادگی ہے کہ دلہن خود روٹی پکا رہی ہے، دلہن نے خود سالن پکایا، خود روٹی بنائی اور مہمانوں کو کھلائی ہے، یہ سادگی کے نقشے بتا رہا ہوں۔ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا آخری شادی، تو آپ کے ساتھ 1400 آدمی تھے جو آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ نے مدینے میں نکاح کر کے کہا کہ مجھے یہاں ولیمہ کرنے دو، تو مکے والوں نے کہا 3 دن پورے ہو گئے چلے جاؤ، کہا میں تو تمہیں روٹی کھلانا چاہتا ہوں، کہا نہیں ہم تیری روٹی نہیں کھائیں گے، تو آپ کی نیت سارے مکے والوں کو روٹی کھلانے کی تھی، وہ نہیں مانے، تو آپ مکے سے نکلے صرف پہنچے، وہاں سے کچھ 16 میل ہے، وہاں قیام کیا، رخصتی ہوئی، اگلے دن 1400 آدمی تھے، سب کا کھانا ہوا، سب کا کھانا ہوا، 1400 آدمیوں کو کھلاتے کچھ تو خرچہ ہوا ہوگا ہاں؟ اچھا آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا، 3 دن ولیمہ ہوتا رہا، 3 دن مسلسل، خیبر سے واپسی پر راستے میں پڑاؤ کیا تھا سادہ، پہلے دن تو آپ نے فرمایا کہ بھی اپنی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، تو سب اپنا اپنا کھانا لے کر آئے، ولیمہ ہوا، 3 دن ایسے ہی ہوتا رہا، لوگ اپنا لے کر آتے تھے بیٹھ کے کھاتے تھے، 3 دن تک یہ ولیمہ ہوا۔ یہ سارے میں نے آپ کو سادگی کے اور متوسط نمونے بتا دیے، پر تکلف ولیمہ بھی بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت زینب کی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا، نہ وکیل تھے نہ گواہ تھے نہ ایجاب تھا نہ قبول تھا، ہاں؟ یہ سارے شرائط ہیں نا نکاح کی، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں، تو وہ ہمارے بھائی رفاقت ہیں ہمارے ذمہ دار جماعت کے ساتھی، وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک کیلنڈر تو بسوں والے جو بس ڈرائیور کے ساتھ ہوتے ہیں، سواریاں چڑھاتے ہیں، بس آنے دو جانے دو کرتے رہتے ہیں، تو اس کا نکاح ہونے لگا تو مولوی صاحب نے کہا بھی فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں ریتوں نے قبول کی، کہنے لگا آنے دو، تو اس کو بھائی نے پیچھے سے نا ایسے کونی ماری، تو کہنے لگا جانے دو، وہ ساری زندگی جو آنے دو جانے دو آنے دو جانے دو، تو ایجاب و قبول ایسے رکن ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں، لیکن حضرت زینب کا نکاح ایسے تھا، نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ وکیل نہ مہر، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، قرآن اترا، جب زینب کی عدت پوری ہو گئی زید کے طلاق کی، تو میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا۔ یہ ایک ایسا نکاح ہوا ہے جو کائنات میں اپنی مثال آپ ہے، اور جتنا بھی اس پہ حضرت زینب فخر کرتی کم تھا، وہ فخر کیا بھی کرتی، تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے میرا آسمان پر ہوا، تو اس پر ولیمہ ہوا، اس ولیمے میں سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارا مدینہ، مدینے کی آبادی 3-4 ہزار سے کم نہیں تھی، سب نے کھانا کھایا، تو یہ پرتکلف ولیمہ تھا، اس میں بکری، ایک بکری سب کوئی کافی ہوگا، تو اللہ کے نبی کا ہاتھ ہی لگنا تھا بس، وہ آپ خود مہمانوں کو بلاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے، ڈال ڈال کے کھلاتے رہے، یہ پرتکلف ولیمہ ہوا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور شادی اور ولیمہ، یہ بھی بڑا پرتکلف ہوا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو آپ خاموش ہو، پھر حضرت عمر نے لیا تو آپ خاموش ہو، انکار ہو گیا، تو ان دونوں نے کہا یار اب علی سے بات کریں، تو حضرت علی گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے، تو یہ سارے ان کی تلاش میں نکلے تو اپنا اونٹ چرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا علی تو اللہ کے نبی سے فاطمہ کا رشتہ مانگ، وہ کہنے کہ میرا تو گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فقیر آدمی، نہیں نہیں تو ہمت کر تجھے انکار نہیں ہوگا، تو سب نے نا ان کو تیار کر کے بھیج دیا، جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو آگے آپ کو دیکھ کر نہ بولنے کی ہمت ہی نہ، چپ کر کے بیٹھ گئے، تو آپ نے خود پوچھا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا اہلا و مرحبا. پھر کچھ کہا ہی نہیں. اس سے باہر نکلے حضرت علی, کہنے کے یار تم نے سب لوگوں نے مجھے شرمندہ کر دی. تو کیا تو انکار ہو گیا. تو سعد بن معاذ نے پوچھا کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ تو انہوں نے کہا اہلا و مرحبا. کہا تو یہ تو اقرار ہے, انکار نہیں ہے, تو امید رکھ. تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے پھر جا کے پوچھا کہ اس طرح علی کا رشتہ آیا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. خاموشی رضا ہوتی کماری لڑکی کی. اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر تھی 15 سال اور 5 مہینے اور حضرت علی کی عمر تھی 21 سال اور 6 ماہ. تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے شادی کے خرچے کے لیے؟ کہا جی ایک زرا ایک گھوڑا. کہنے کہ گھوڑا نہ بیچو زرا بیچ دو. تو حضرت عثمان کو انہوں نے زرا بیچ دی, 480 درہم میں زرا بیچ. تو حضرت عثمان نے خریدنے کے بعد پھر ان کو واپس ہدیہ کر دی. تو انہوں نے آ کے حضور کو بتایا کہ جی زرا بھی مل گئی پیسے بھی ملیں گے. کہا اللہ عثمان کا بھلا کرے. آپ نے دعا دی. پھر آپ نے فرمایا یہ پیسے لے جاؤ, خوشبو خریدو, شادی کا سامان خریدو. خوشبو کے لیے پیسے دیے اور خوشبو تو تکلف کی چیز ہے نا. کیا بھائی ضرورت کی چیز تو نہیں, تکلف کی چیز. تو آپ نے کہا جاؤ, اور اس کے لیے حضرت بلال کو مقرر کیا کہ جاؤ اس سے خوشبو خرید اور باقی پیسے ام سلمہ کو دیے یا ام ایمن کو دیے. 3 نامات, ایک نام اور ہے کہ جاؤ فاطمہ کے لیے سامان خریدو. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو جمع کرو. تو مسجد میں لوگ جمع ہوئے. تو آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ لوگوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں. تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو 480 درہم کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا. اور وہیں سجدے میں گر گئے. رب اوزینی انا اشکر نعمتک اللتی, یہ آیت سجدے میں تلاوت فرمائی. اس کے بعد ہمارے نبی نے چھوارے تقسیم کیے اور شہد کا شربت پلایا. تو تکلف ہو رہا ہے, یہ شہد کا شربت ہے نا. شہد کا شربت پلایا, شوہر اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کو کھلائے. اور پھر حضرت علی نے کے پاس گھر نہیں تھا تو انہوں نے کرائے پر ایک مکان لے لیا ذرا فاصلے پر. تو 2 مہینے 4 مہینے 7 مہینے اس طرح مختلف روایات ہیں. اس کے بعد رخصی کی بات چلائی انہوں نے. تو آ کر حضرت علی نے اور عقیل دونوں بھائیوں نے ام ایمن سے کہا, انہوں نے مل کر حضرت عائشہ سے کہا, ام سلمہ سے کہا, انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں. تو آپ نے حضرت دلی کو بلا کر خود پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان خرید کے لاؤ. تو حضرت علی 5 درہم کا گھی خریدا, 1 درہم کا پنیر خریدا, 4 درہم کی کھجوریں خریدی. اس کا آپ نے حلوہ تیار کروایا. میٹھا بھی کھانے میں ہونا چاہیے, یہ ولیمے کے لیے تیار کروا. تو اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنا تھا. تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے فاطمہ سے مجھے کتنا پیار ہے, اس کو دلہن بناؤ, اس کو دلہن بناؤ. تو ام سلمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا, جو زمانے کا دستور تھا اس کے مطابق. پھر حضرت علی کے گھر کو جا کے صاف ستھرا کیا اور اس میں مٹی ڈالی, ریت ڈالی, فرش لگایا, ایک کونے میں کھونٹی لگائی کپڑے ٹانگنے کے لیے اور مشکیزہ ٹانگنے کے لیے کھونٹی بھی لگائی. یہ سارا انتظام ہو گیا. پھر حضرت علی اونٹنی لے کر آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پر اس کو بٹھا دیا. تو آپ تشریف لائے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا, ان کے ماتھے پہ بوسا دیا, سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی میں نے سب سے محبوب سے تیری شادی کی, جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے. اور پھر آپ نے دعا دی کہ جمع اللہ شملکما، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. وہ اسعد جدکما، اللہ تمہاری محنت کو بابرکت کر دے. وبارک فیکما، اللہ تم میں برکت دے دے. وأخرج منكما ذرية صالحة، اور اللہ تمہیں نیک اولاد دے. یہ دعا آپ نے فرمائی. پھر حضرت فاطمہ کو لے کر چلے اور حضرت علی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. پھر کہا، اے میرے رب، میں ان دونوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. پھر ان کو رخصت کیا، حضرت علی نے ان کو اونٹنی کر بٹھایا.
تیار کردہ علمی کیفیت گھر، کیفیت اور سیدھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیفیت گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
سرسی بارات، بارات مختصر ہونا ہی مسنون ہے، اس میں لمبے چوڑے آدمی لانا وہ مناسب نہیں. ولیمہ جتنا مرضی کوئی لمبا کر لے، وہ کوئی غیر شرعی کام کوئی نہیں. وہ آج لے کر گئے ساتھ دو عورتیں گھر کی گئیں، ایک ام ایمن، ایک اسماء بنت عمیس. تو پھر آپ نے کہا میں رات کو آؤں گا، میرا انتظار کرنا. تو آپ رات کو آئے تو پیالے میں پانی لے کر آپ نے معوذتین پڑھی اور سورت فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کیا. پھر ان پر ایسے چھڑکا دونوں کے سینے پر اور کمر پر، جاؤ اللہ کے حوالے. پھر اگلے دن آپ نے حضرت علی سے فرمایا ولیمہ بھی کرو. تو سعد بن ابی وقاص نے ایک بڑا دمبا پیش کیا، تو اس پر کبش دمبا نہیں ہوتا، جو بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کو چھترا ہم بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، گڈ گڈ پیش کیا. حضور قربانی بھی اسی کی کرتے تھے، آپ دو چھترے قربانی میں دیا کرتے تھے ساری زندگی، ایک اپنا ایک امت کا، کہ یا اللہ یہ امت محمد کی طرف سے، یہ میری طرف سے. تو وہ ولیمے میں وہ گوشت پکایا گیا اس کا، اور وہ جو ایک دن پہلے آپ نے حلوہ تیار کروایا تھا وہ، اور جو کی روٹی اور کشمش، حضرت علی بازار سے کشمش خرید کر لائے، اور انگور بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ انگور بھی لائے. اور آپ حضرت انس فرماتے ہیں کہ علی جیسا ولیمہ ہم نے کبھی بھی نہ کھایا. تو اب یہ بھی سنت ہو گئی. تو یہ ساری باتیں سنت کے اندر ہیں. کسی کو اللہ نے رزق دیا ہے اور اس میں تکلف کرے تو یہ کوئی نہ اسراف ہے نہ خلاف سنت ہے. اور کوئی وہ والا کر دے کہ دودھ ہی پلا دے تو وہ کوئی بخل نہیں، وہ بھی سنت کے مطابق ہے، یہ بھی سنت کے مطابق ہے. لیکن میں نے کہا نا، ہمارے دینی حلقوں میں کوئی تکلف کرے تو فوراً کہتے ہیں اسراف کیا، اتنا پیسہ ضائع کیا، اس سے یہ بک منا لیتا، اس سے وہ کر لیتا. اور دنیاوی حلقوں میں عورتیں نچانا، شرابیں پینا، گانے بجانے، ادھر وہ ہلاکت ہے، ادھر یہ تنگ نظری ہے. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. وسط بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے، اور توسط بھی سنت ہے، سادگی بھی سنت ہے. ساری چیزیں ہی سنت کے اندر ہیں. حضرت عمر نے ام کلثوم کا کتنا مہر دیا تھا؟ 40,000 درہم، جو آج کے اب چاندی کا 4.5 ماشے کا درہم ہوتا تھا، اس درہم کے اب تولے بناؤ پھر آج کی وقت کو قیمت نکالو تو وہ لاکھوں میں چلی گئی. اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے زینب بنت علی سے جو نکاح کیا تو اس کا مہر بھی 40,000 درہم مقرر کیا تھا. اور اسد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے رشتہ مانگا، یہ یمن کے سردار تھے، تو حضرت ابوبکر نے ہاں کر دی، ابھی صرف ہاں ہی کی تھی. اور اس وقت سے نکلے اور منڈی میں چلے گئے اونٹوں کی، جتنے اونٹ کھڑے تھے
سب کی جا کے ٹانگیں کاٹ دی تلوار سے، تو سارے اس میں شور مچ گیا کہ اشس پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ جب سارے اونٹ گر گئے، کہاں بھائی کساؤں سے کہا چلو بھائی ذبح کرو، اور سب اونٹوں والے آ کر مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لو، اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتا۔ سب سے اس کا ساری منڈی کے اونٹ ذبح کر دیے، چلو بھائی کھاؤ، کچا بھی لے جاؤ پکا بھی لے جاؤ، ہر طرح کا لے جاؤ، اور اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں سنت کے اندر ہیں، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہمیں شریعت سے، میں ساری باتیں آپ کو سنت کی بتا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت علی، پھر ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو ایک بستر دیا، مصری کپڑے کا بنا ہوا، مصری کپڑا سب سے بہترین ہوتا ہے، ایک پلنگ دیا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو فرنیچر نہیں دیتے بیٹیوں کو لوگ، اپنی وسعت کا دیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک سرانا دیا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک مشکیزہ دیا پانی بھرنے کے لیے، اور دو گھڑے دیے پانی رکھنے کے لیے، ایک چکی دی آٹا پیسنے کے لیے، ایک چادر دی کالے رنگ کی مخطط، اس میں سرخ دھاریاں بھی تھیں، ایک پیالہ دیا پانی پینے کے لیے، اور دو چاندی کے کڑے دیے بڑے بڑے، ان کو بازو بند کہتے ہیں، آج کل اس کا رواج ختم ہو گیا، ایک مسلح دیا جائے نماز۔ دس چیزیں مختلف کتابوں سے یہ اکٹھی کر کے، یہ دس چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائیں۔ تو بھائیوں یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ ہیں۔ علماء کے ہاں بہت تنگی ہو گئی ہے، کوئی تھوڑا سا بھی تکلف کرے تو کہتے ہیں اسراف کر رہا ہے۔ دنیا داروں کے ہاں ظلم و ستم ہو گیا ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، تبذیر کرتے ہیں اور تباہی بربادی پھیلا دیتے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک تاجر نے بیٹے کی شادی کی، ہندوستان سے گانے والا منگوایا، ایک رات کا 16 لاکھ اس کو دی، تو بدبختی کی انتہا ہے۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو 16 لاکھ کی روٹی پکا دیتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض نہ ہوتا، اگر وہ 16 لاکھ کھانے پہ لگا دیتا اور فیصل آباد کے 10,000 آدمی بلا لیتا کوئی مسئلہ نہیں، جائز ممدوح ہے، مندوب ہے۔ اعلنوا بالنکاح، شہرت کرو، اعلان کرو اس کا، لیکن یہ گانے والے کو دے دیے 16 لاکھ، خسرت دنیا واللہ آخرہ اگر توبہ نہ کی۔ تو بھائی یہ ساری شکلیں شریعت کا حصہ ہیں، اس کو کوئی یہاں پہنچ جائے کوئی وہاں پہنچ جائے سب ٹھیک ہے، سارے درست ہے۔ باقی بھائیوں بات اگلی ہے کہ زندگی اچھے اخلاق کا نام ہے، خامن بیوی کی رعایت کرے، بیوی خامن کی رعایت کرے تو زندگی اچھی گزرتی ہے، اگر خامن سختی کرے اور اپنی حاکمیت جگائے تو عورت پستی رہتی ہے، گھر آباد نہیں ہوتا۔ گھر کی مثال جو قرآن نے سب سے خوبصورت دی ہے وہ 11 کوکباً والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اگر جو یہ کسی اور مفہوم میں، لیکن مجھے پرسوں ان کے گھر بیان کرتے ہوئے یہ ایک توجیہ سمجھ میں آئی، میں نے کہیں پڑھی نہیں، لیکن مجھے کوئی یہ اس کے کوئی مفہوم کے خلاف بھی نظر نہیں آئی، تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ اس میں تو پورا گھر سمجھایا گیا ہے کہ گھر چاند تارے سورج یہ جیسے حسین و جمیل ایک منظر بناتے ہیں، ایسے ہی گھر کی زندگی میں ماں ہے چاند کی طرح، سورج ہے باپ کی طرح، تارے ہیں اولاد کی طرح، یہ مل کر چلیں تو ان میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ چاند الگ ہو جائے، سورج الگ ہو جائے، تارے الگ ہو جائیں، کائنات بھی برباد ہو جائے، یہ بھی برباد ہو جائیں، یہ سب جڑ کے بھی چلتے ہیں، ٹکراتے بھی نہیں، جدا بھی نہیں ہوتے، اور ان میں جوڑ کیوں ہے کہ ایک دوسرے کی حد میں داخل نہیں ہوتے۔ بیوی کے حدود ہیں، خامن کی حدود ہیں، بچوں کی حدود ہیں، ہر ہر اپنی حد میں رہے تو کوئی لڑائی نہ ہو،
بلکہ وہ گھر چاند تاروں جیسا خوبصورت بن جائے. اور اگر ٹکر شروع ہو جائے, بیوی خامن سے ٹکرائے, خامن بیوی سے ٹکرائے, اولاد ماں باپ سے ٹکرائے, تو پھر وہ سارا گھر جیسے تاروں کے ٹکرانے سے قیامت آ جاتی ہے, ایسے ہی پھر یہ رشتوں کے ٹکرانے سے اس گھر میں قیامت آ جاتی ہے. اور یہ اتنی بڑی قیامت ہے کہ شیطان اپنی جب کچہری لگاتا ہے نا سمندر پر, تو وہ شیطانوں سے پوچھتا ہے, ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ کارگزاری, ریمنڈ کی کارگزاری ہے, ادھر بھی کارگزاری, ہاں بھائی یہ جماعت گئی تھی ٹوپی, کیا کر کے آئے ہو؟ سزا بھی کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا ہوتا ہے قتل کروایا, اچھا ویسے ٹھنڈا سا سر ہلا دے. دوسرا زنا کروایا, اچھا شراب پلائی ٹھیک, چوری کروائی ٹھیک, جھوٹ بلوایا ڈاکہ ڈلوایا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہاں کرتا رہتا. ایک لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے بھیڑا سا, وہ کہتا ہے میں ٹوپی میں میاں بیوی کو لڑا کے آ رہا ہوں. وہ کہتا ہے شاباش شاباش, تو کام کر کے آیا ہے, تو کام کر کے آیا. نہ وہ اس کو زنا پہ شابش دیتا ہے, نہ ڈاکے پر, نہ قتل پر, نہ چوری پر, نہ جوئے پر, نہ شراب پر, میاں بیوی کے لڑانے پر اس کو شاباش دیتا ہے, تو نے اصل کام کیا. اس لیے کہ یہ لاکھوں برائیاں اس سے پیدا ہو جاتی. شراب پی, نشہ اترا, ختم. میاں بیوی لڑ پڑے, آگ لگ گئی. تو اس لیے بھائی محبت سر, یہ مولوی ہوتے ہیں نا, انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا, یہ بیویوں کو فوراً فتوے دیتے ہیں. وہ کہاں مانتی ہیں بھائی, پہلے محبت پیدا کرو پھر فتوے دو. یہ فوراً فتوا دیتے ہیں, پھر لڑائی شروع ہو جاتی. چونکہ حکمت تو سیکھی نہیں ہوتی, صرف مسئلہ پڑا ہوتا ہے. یہ مسئلہ لانا کیسے, یہ نہیں پڑا ہوتا تو پھر بس وہ لڑائی شروع ہو جاتی. وہ حکمت و بصیرت کے دروازے کھلتے ہیں دھکے کھانے سے. تو گھر کی زندگی کے لیے حسن اخلاق, حسن اخلاق یہ بڑی دولت ہے. عوام بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں, طلباء بھی بیٹھے ہیں, ایک کی شادی ہو رہی ہے, کئیوں کی ہو چکی ہے, کئیوں کی ہوگی. یہ ایک قاعدہ بتا رہا ہوں, اگر گھروں کو خوبصورت رکھنا ہے میٹھا بول لے کر آؤ, میٹھا بول. برداشت کرو تو تمہارا گھر خوبصورت ہو جائے گا. جب بچی ماں باپ چھوڑ کے آتی ہے, بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہے, اپنی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے, تو بالکل ایک اجنبی ہو کے آتی. اس سے ضرورت ہوتی کہ اس کو اتنی محبت دی جائے کہ پچھلا سب بھول جائے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, آتے ہی سارے اس کا امتحان لینا شروع کر دیتے. ساس الگ اس کو رگڑا دیتی ہے, سسر الگ رگڑا دیتا ہے, خامن کی بہنیں الگ اس کی ستھرائی کرتی ہیں. خامن اس سے کہتا میں تیرا خدا ہوں, مجھے تجھے سجدہ کرنا بھی جائز ہوتا اگر ہوتا تو میرے لیے ہوتا. وہ الگ حکم دیتا ہے, وہ بیچاری پس پس کے مر جاتی. بڑے بڑے نیک لوگ باہر بڑے اخلاق والے, گھر میں جا کے بڑے بدتمیز, سب سے ہنس ہنس کے ملیں گے, دغا 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 کریں گے, اور گھر میں جاتے ہی ایسے جلاد بن جائیں گے جیسے ان کو ہنسنا آتا ہی نہیں. سب سے اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا. تو اللہ کے نبی کی معاشرت پڑھو, شادی سے پہلے یہ باب پڑھو. ہمارے یہاں تو یہ مصیبت ہے نا, حدیث پڑھائی نہیں جاتی, سنائی جاتی. صرف چند حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں ہمارا کچھ وہ مناظرے والا, کچھ اختلافی مسائل والے ابواب, بس وہ پڑھانے ہیں, ضرورت ہیں. لیکن جو اور ابواب ہیں وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں. میں نے اپنے مدرسے میں دورہ دو سال میں کر دیا, صرف اس وجہ سے کہ جتنا ضروری عبادات کے مسائل کو سمجھانا ہے اتنا ہی ضروری معاشرت کے مسائل کو سمجھانا ہے. عبادت تو پانچ وقت نماز پڑھنی، رفع یدین کر لیا یا نہ کیا، اس پر تو کوئی اللہ کی ناراضگی کا سامان کوئی نہیں. اولویت کے آئمہ کے اختلاف اولویت کے ہیں، افضلیت کے ہیں، کہیں کہیں جا کر اختلاف شدت اختیار کرتا ہے. لیکن معاشرت کے ابواب اگر نہ سیکھے تو اللہ بھی ناراض، گھر بھی برباد. تو بڑے اہم ابواب ہیں، بڑے اہم ابواب. تو میرے عزیزو، گھروں کو آباد کرنا ہے تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو جو گھر میں جا کے جھاڑو خود دیتے تھے. دو جہان کی سرداری ہے اور گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے اپنے خود دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، آٹا گونتے تھے کہ میں آٹا گونتا ہوں تو روٹی پکا ہے، آپ آٹا گونتے اب معاشرہ روٹی پکاتی تھی. تو یہ گھر کی زندگی ہے جس میں معاشرت ایک ساتھ مل کے چلنے کا نام ہے، حکم سنانے کا نام ہے. اور حضرت عائشہ کو آپ نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، ان کا جھوٹا پانی اٹھا کے پیا کرتے تھے، ان کی گود میں سر رکھ کے سویا کرتے تھے. اور ان کا جب انتقال ہوا تو کہاں ہوا، کہاں ہوا تھا، اور بولو کیا الفاظ ہیں حدیث کے، کوئی سنائے گا؟ سینے پہ سر رکھا ہوا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال کے وقت آخری موقع اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یہاں سر تھا، یہاں ما تبین سحری و نحری. یہ محبت ہے، یہ معاشرت ہے، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ گھر والوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو بھائیو، یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، پڑھنے سے نہیں آتی، سننے سے بھی نہیں آتی، سیکھنے سے آتی. تو سارے عزیز، اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، اپنے غصے کو پی جانا سیکھو. اور سب سے زیادہ حقدار اپنا تمہارا گھر ہے. اولاد کی بھی اسی طرح قدر کرو جیسے اوروں کی کرتے، ورنہ یہ بازو ہو جائیں گے. آج نافرمانی کا دور، حکم سے مت چلاؤ اپنی اولادوں کو بھی، محبت سے چلاؤ. یہ جو باپ بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں، جو استاد بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں، محبت سے چلاؤ. بغاوت ہے، بغاوت. اس کے ہوا میں اثرات ہیں. سفیان ثوری فرمانے لگے، میرا بیٹا سعید جب مجھے بلاتا ہے تو اگر میں نفل پڑھ رہا ہوں تو نماز توڑ کے اس کو جواب دیتا ہوں، جی بیٹا. پھر وہ اولادیں باپ کے علم کی وارث بنی. تو چونکہ والدین آج کل اولاد کے ساتھ رہتے ہی کوئی نہیں، کاروبار دھندے پھندے، جس نے ادھار دینا بھی ہو لینا بھی ہو، وہ گھر میں رہ کے بھی گھر سے باہر ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی چکر کھا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ معاشرت کی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے. آ جا بھائی، ہاں ہاں ٹھیک ہے. محمد عرفان بن فضل دلہن کا نام کیا ہے؟ راشدہ بنت عبدالحکیم. مہر مہر فاطمی تو کوئی چیز نہیں نا، تعداد عدد مقرر کرنا ہوتا ہے، 10,000. یہ ٹھیک. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. راشدہ بنت عبد الحکیم کو 10,000 مہر معجل کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تم نے قبول کیا؟ آنے دو تو نہیں کر رہے؟ مبارک ہو. وہ تمہارے ہم 3 دفعہ کہلاتے ہیں، 1 دفعہ کہلاتے ہیں. ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے پہلے 6 کلمے پڑھاتے ہیں، اتنے میں وہ بیچارہ دلہا ویسے ہی تھک جاتا ہے، پھر اس کو 3 دفعہ کہلواتے ہیں. تو ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا پھر اپنے سے ذمہ دار، تو میں نے ایسے ہی 1 دفعہ کہلوا دیا، دعا کرا دی. وہ جو تھے عزیز رشتہ دار کہنے لگے یہ تو نکاح ہوا ہی کوئی نہیں، نہ انہوں نے 6 کلمے پڑھائے نہ انہوں نے 3 دفعہ قبول کروایا، ہم تو دوبارہ نکاح پڑھائیں گے. میں کہا میں نے مفت پڑھایا اس لیے 1 ہی دفعہ کہا. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نور قلوبنا بنور القران. اللهم نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم نور قلوبنا بنور الايمان. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام وأنصاره واخذل الشرك وأشراره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم. اللهم بارك لهما في زواجهما وفي بنائهما وارزقهما ذرية صالحة طيبة. اللهم اجمع شملهما وأصلهما وأصلح ذات بينهما وألف بين قلوبهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، دل مقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.